الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مؤمنون کے ابتدا کے اندر مسلمانوں کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے ہاں فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں. یہ آیات مبارکہ آپ نے متعدد بار سنی بھی ہوں گی، ان کی تفصیل بھی علماء کرام فرماتے ہیں. جو پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہیں اور اللہ کے ہاں فلاح پانے والے ہیں جو نماز میں خشوع کو اختیار کرتے ہوں. اس خشوع کے بارے میں بھی متعدد مجالس میں گزشتہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے متوجہ کرنا اور اللہ کی طرف ان کو مرکوز رکھنا، یہ خشوع کہلاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نماز کی صفات اور خصوصیات ہیں کہ جو بظاہر فرائض میں شمار نہیں ہوتی، اسی طرح واجبات میں بھی شمار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود نماز کے حسن میں اور نماز کے کمال میں ان کو بہت زیادہ عمل دخل ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ایک صحابی تشریف لائے اور مسجد کے ایک طرف انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے اور سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد صحابی سے کہا: قم فصل فإنك لم تصل، تم دوبارہ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ جو پہلے تم نے پڑھا وہ نماز نہیں ادا ہوئی. وہ صحابی تشریف لے گئے کیونکہ پیغمبر کا حکم تھا، اور انہوں نے زیادہ تأمل نہیں کیا، دوبارہ جا کے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر سے آ گئے. آپ نے دوبارہ وہی فرمایا: قم فصل فإنك لم تصل، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ جو تم نے پہلے نماز پڑھی وہ نماز تمہاری ادا نہیں ہوئی. اور یہ سلسلہ جب تیسری دفعہ ہوا تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت، میری تو یہی نماز ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں، آپ برائے مہربانی مجھے غلطی کی نشاندہی فرما دیں تاکہ میں اس کو درست کر سکوں. اب یہ جو صحابی نے نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نماز نہیں ہے، اس نماز میں کیا کمی تھی، کیا خامی تھی، اس طرف ذرا توجہ ڈالیے. وہ صحابی مسجد میں موجود تھا، اور ہر مسلمان کا یہ فرائض میں شامل ہے کہ جب وہ مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے تو وہ پاک صاف ہو کے آتا ہے، طہارت کر کے آتا ہے. تو یقیناً اس صحابی کا وضو بھی تھا، اس کا لباس بھی پاک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ رخ بھی تھا. مسجد نبوی جیسے جنت کے ٹکڑے میں وہ نماز ادا کرنے آیا تھا، تو اپنی طرف سے جتنا جہاں تک ہو سکے ایک مسلمان کی طرف سے جو آداب ہیں، جو اہتمام ہے، اس سب کی بھرپور کوشش کر چکے تھے وہ. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، تم نے جو نماز پڑھی یہ نماز صحیح، کامل، اعلی اور قابل تحسین نہیں ہے، اس لیے دوبارہ نماز پڑھو. اس نماز کے اندر جو کمی تھی وہ سنتوں کی کمی تھی. آج کل ہمارے بھائی لوگ نماز کے فرائض کو اچھی طرح جانتے ہیں، نماز کے واجبات سے بخوبی واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی اعمال ہیں، کسی بھی طرح ان کو ادا کر دیا جائے تو نماز مکمل ہو گئی اور اللہ کے سامنے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ فریضہ ادا ہوا، لیکن فریضہ ادا ہونے میں بھی کئی اقسام ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک آدمی دنیاوی لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں بمشکل ادا کرتا ہے، اور دوسرا شخص محنت کر کے، اس کی تمام ترتیب کر کے، پلاننگ کر کے طریقے سے ادا کرتا ہو، تو دونوں کے درمیان محنت کا واضح فرق وہ ہر جگہ ہر میدان میں نظر آتا ہے. تو جب دنیا کے ایک چھوٹے سے انتظام میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا شخص اعلیٰ طریقے سے یہ کام انجام دے رہا ہے اور کون سا شخص وہ اس میں کمی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جو ہماری حاضری ہے، جو مسلمان کی مقصد خلقت ہے، جو نماز ہے، عبادت ہے، اس کے اندر ہم کمی کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صلاۃ و معراج المؤمن، جو نماز ہے یہ ہر مسلمان امتی کی معراج ہے. یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجات حاصل ہوئے، وہ کمالات حاصل ہوئے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد کسی کو حاصل ہونے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ میری امت کو یہ اعلیٰ ترین درجات کیسے حاصل ہوں گے، اس لیے کہ نبی کی اولین ترجیح اور کوشش وہ اپنی امت کی اصلاح اور اس کے درجات کی بلندی کی کوشش ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش، ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، امت کو وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کے لیے، اور گویا کہ ہم اور آپ بھی آسمانوں پر معراج کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کریں، اس کے لیے امت کو نماز عطا کی گئی ہے. تو نماز یہ بہت ہی زیادہ اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کے اندر ہمیں اس بات کو اور ان امور کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ نماز کس طریقے سے سنت کے مطابق ادا ہوگی. اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیے اور اپنا لیجئے اس کو، کہ جو عمل اور جو طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے، ہمیں سکھایا ہے یا ہمیں تعلیم فرمایا ہے، یہ نماز کی شان اور شوکت میں، نماز کی مقبولیت میں، نماز کے حسن اور کمال میں اضافے کا باعث ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. اور جو طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ نے خود اس پر عمل فرمایا، نہ آپ نے کسی کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور نہ آپ کے سامنے اس پر عمل ہوا، وہ طریقہ نماز کے اندر حسن و کمال کا اضافہ نہیں کر سکتا، وہ نماز کے اندر کمی پیدا کرے گا، خلل پیدا کرے گا، اس سے بچنا ضروری ہے. تو با ادب نماز اور بے ادب نماز، اس میں فرق یہی ہے کہ با ادب نماز وہ سنت کے مطابق ہوگی، اور جن نمازوں میں سنتوں اور آداب کا خیال نہ رکھا گیا ہو وہ خود بخود بے ادب ہو جائے گی. اس لیے کہ ادب، یہ شارع علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان سے زیادہ اس اسلام اور شریعت کے لیے کوئی نہیں جانتا. اور جو اعمال آپ نے اپنائے ہیں وہ باقاعدہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی سکھائے ہیں. یہی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ ایک صحابی نے 3 دفعہ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز درست نہیں ہے، اسی حدیث کے بارے میں دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز کی وجہ سے ہمیں نماز کی وہ تعلیم حاصل ہو گئی، وہ آداب پتہ لگ گئے جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ وسیع اور عریض مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے دور نبوت میں وہ ہر ہر طریقے سے امت کو بتانے چاہیے اور امت تک پہنچ چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے جو نماز سیکھی، وہ نماز صحابہ کرام باقاعدہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے متعلقین کو، یہاں تک کہ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو ایک زمانے میں آدھی دنیا کے اوپر حاکم اور خلیفہ تھے. مورخین فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات جب کسی نئے مقام میں، کسی نئے شہر اور گاؤں میں تشریف لے جاتے تو وہاں باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو وہ نماز پڑھ کے سکھاتا ہوں جو نماز ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو تو وہ نماز اللہ سے تعلق بنائے گی، وہ نماز آپ کو معراج میں پہنچائے گی. اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر وہ نماز آپ کے لیے درجات کی بلندی اور معراج کا سبب نہیں بن سکتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فقیہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب شرعی مسئلہ ہو، فقہ کا، قرآن کا، تلاوت کا، تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کرو، اتنے بہترین عالم صحابی. اور وہ اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب متوجہ ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، تاکہ میں تمہارے سامنے ایسی نماز پڑھوں جو نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے فقہ کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم مقام عطا فرمایا، اور ان کی امامت کی دلیل یہی کافی ہے کہ انہوں نے عبادت کے اندر جو اپنی بنیادی دلیل بنائی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اعمال اور روایت کو بنایا. تو ہماری نماز جو آج تک ہمیں پہنچی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے اسلاف کی محنتوں سے، یہ اپنے آداب کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ اور اپنے حسن و کمال کے ساتھ پہنچی ہے. لیکن نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے بھائی حضرات وہ وقتاً فوقتاً سستی کا شکار ہونے لگے، توجہ کسی اور طرف ہونے لگی، اور بات یہاں تک آ گئی کہ جی صرف فرائض یاد کرا دیجئے نماز کے کون سے ہیں، ہم وہ ادا کر لیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے. میرے بھائیوں، فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سے زیادہ تھا. صحابہ کرام وہ فریضے کی اہمیت اور فریضے کی ادائیگی وہ یقیناً ہم سے بہتر اور ہم سے زیادہ معتبر طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم صرف فرائض کو ادا کر لیں تو بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، بلکہ ہر ہر صحابی اور کوشش میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف نہیں رکھ سکتے تھے کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، ان صحابہ نے دوسرے صحابہ کو مقرر کر دیا تھا کہ اتنی مجلسوں میں میں بیٹھوں گا اور میں غور کروں گا جو پیغمبر فرما رہے ہیں اور وہ میں تمہیں سکھاؤں گا. اور پھر جب میں موجود نہ ہوں تو آپ غور سے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو مقرر کیا تھا کہ تمہارا اتنا کام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھو اور وہ جو فرما رہے ہیں مجھے شام کو بتاؤ کہ کیا فرمایا ہے۔ سنت کی اتنی محبت، سنت کو سیکھنے کا یہ شوق، یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا، یہ خشوع جو حاصل ہوگا اس سے پہلے ہمیں ایک سیڑھی عبور کرنی ہے جسے خضوع کہتے ہیں۔ خضوع ہوگا تو خشوع حاصل ہوگا اور الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے زمرے میں آئیں گے، ورنہ خدا نخواستہ اگر کسی کی نماز میں خضوع نہیں ہے تو پھر وہ خشوع کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ اپنے تمام جسم کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں حاضر اور متوجہ رکھنا، جھکا دینا، اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اگر خضوع کا یہ معنی ہے تو پھر خضوع کیسے کیا جائے؟ خضوع اگر سیکھنا ہے تو سنت سیکھنی پڑے گی۔ خضوع کیا ہے؟ خضوع وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس نماز کے آداب، وہ نماز کی خاصیت اور اعمال اگر وہ انسان اپنا لے تو وہ خضوع کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور خضوع میں اگر وہ آ گیا تو پھر جب جسم اس کے کنٹرول میں آ جائے اور جسم سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ نور ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دل اور دماغ میں بھی اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر گویا کہ بندہ نماز کے دوران معراج پر چلا جاتا ہے۔ یہ خضوع حاصل کرنے کے لیے ہمیں سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ نماز شروع کی جاتی ہے سب سے پہلے نیت کرنا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ نیت کیا چیز ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ ایک وہ نیت ہے جو ہمارے عوام الناس میں مشہور ہے، الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ چار رکعت نماز امام کے پیچھے ظہر کی اور اقتداء میں منہ قبلے کی طرف، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے مقرر فرما دیے ہیں۔ ورنہ شریعت میں نیت کہا جاتا ہے دل اور دماغ کا متفق ہو جانا کسی کی چیز کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا فجر کی ہے، اور دماغ میں وہ بات تبھی متفق ہوگی جبکہ اس کے اوپر دل متفق ہو چکا ہو۔ تو علم کا ہونا اور دل اور دماغ کا متفق ہو جانا یہ نیت کے لیے کافی ہے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس اتفاق کو اور اس کیفیت کو یقین میں بدلنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، یہ ادا کرنے کے لیے اگر کلمات زبان سے ادا کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ باقاعدہ یہ نیت کا حصہ نہیں۔ جب نیت ہو جائے تو اس کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے، تحریمہ جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تحریمہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں یہ نہ بالکل چپکی ہوئی بند ہوتی تھیں اور نہ ہی بالکل کھلی ہوئی ہوتی تھیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں یترکو علی حالہم، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، نہ ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے اور نہ ان کو زیادہ کھولنے کی کوشش کی جائے، یہ جو درمیانی چیز ہے یہ سنت عمل ہے۔ اور جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو دونوں ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہوں۔ بعض لوگ آسمان کی طرف کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں، یہ سب غلط اعمال ہیں۔ جو صحیح عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہتھیلیاں یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو دونوں انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی جو لو ہے، یہ جو نرم حصہ ہے، اس کے قریب آ جائیں یا اس سے لگ جائیں، تو یہ ہو گیا سنت طریقہ تحریمہ کا۔ اور جب اس طرح عمل ہو جائے تو اس کے بعد باری آتی ہے ہاتھ باندھ لینے کی۔ ہاتھ باندھنا یہ سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک اس پر عمل فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کیسے باندھے جائیں؟ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا سینے پہ باندھتے ہیں، کوئی ناف کے اوپر باندھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور علماء کرام اور محدثین کرام جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جو علم محفوظ ہے اس میں جتنی تحقیق ہوئی ہے اور جتنا علماء نے جانچنے کی کوشش کی ہے وہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو فیصلہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹا ہے اس سے ایک حلقہ بنایا جائے گا، اور اس حلقے میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا جائے، اور یہ جو تین انگلیاں درمیان میں باقی رہ گئیں ان کو الٹے ہاتھ کی کلائی کے اوپر والے حصے پہ برابر کر کے رکھ لیا جائے، یہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ناف کے نیچے کر کے ہاتھوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جس جگہ ہاتھ ہوں گے یہی سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا نماز کے اندر. اور نماز کے اندر جب قیام آپ حضرات فرمائیں تو ایک خاص قسم کا مسئلہ کہ جس میں آج کل بے توجہ ہی نظر آتی ہے کہ پیر زیادہ جدا بھی نہ ہوں اور بالکل ایک دوسرے سے لگے ہوئے بھی نہ ہوں. فتاوی عالمگیر انہوں نے فرمایا کہ درمیان میں اگر ایک بند ہاتھ کے برابر فاصلہ ہو تو اتنا فاصلہ کافی ہے، اس سے خشوع اور خضوع بھی آتا ہے، اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ سیدھا کھڑا ہونے کا معتدل طریقہ ہے. جب پیر ایک خاص فاصلے سے آپس میں قریب آ جائیں تو اس بات کا بھی خیال رہیں کہ پیروں کی انگلیاں یہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پیر اس طریقے سے رکھے کہ یا تو بہت زیادہ اندر کی طرف آ گئے یا بہت زیادہ باہر کی طرف چلے گئے، اس سے بھی سنت کے خلاف عمل ہوگا. ان اعمال کے اندر عمل کرنے سے ہمیں کیا چیز روک رہی ہے، کون سی مشکلات ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں، کون سا خرچہ ہے جو اس پہ آتا ہے؟ صرف اور صرف عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، اور بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. پھر قیام ہوتا ہے، قیام کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، قرات کی جاتی ہے. قرات کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے، اگر فجر اور ظہر کی نماز ہو تو طوال مفصل ہوتا ہے، لمبی قرات ہوتی ہے، اور اگر عصر یا عشاء کی نماز ہو تو اوساط یعنی درمیانی قرات ہوگی، نہ زیادہ لمبی اور نہ بالکل مختصر. اور مغرب کی نماز کے بارے میں علماء نے فرمایا قصار یعنی مختصر تلاوت کرنا یہ سنت طریقہ ہے. اور تلاوت کے اندر ہمارے بھائی لوگ جو تلاوت فرماتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے یقیناً، لیکن لب و لہجہ، اس کی تجوید، اس کی ادائیگی، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ بھی قابل توجہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو نازل فرمایا، اس کے معجزات میں اور اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے، قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، صاف ستھری خالص میں، غیر ذی عوج، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کسی کوئی خلاف قاعدہ بات، کوئی گرامر کے خلاف چیز، کوئی اعراب کے خلاف چیز، کوئی فلسفے کے اعتبار سے خلاف چیز کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور یہی اس کا اعجاز ہے. اور اگر نہیں مانتے تو پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک آیت لے آؤ یا دس آیتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے. تو قرآن کریم کو اس کے مقتضا کے مطابق پڑھنا، تاکید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فضل فرمایا، ہماری زبان جو اردو ہے یہ بھی عربی کے بہت قریب قریب ہے، اور عربی میں جو ٹوٹل کلمات ہیں، حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ 29 ہیں، اور اس میں سے اگر آپ اردو والے نکال لیں تو 5 یا 6 ایسے حروف بچ جاتے ہیں کہ جو ہمارے اردو والے بھائی لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. صرف ان پہ اگر محنت کر لی جائے تو آپ حضرات میں سے ہر بندہ بہترین قاری اور مجود بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے توجہ، اس کے لیے کسی قاری صاحب سے، کسی مجود صاحب سے، کسی استاد سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ ہوگا، عمل ہوگا تو اس کا اثر نظر آئے گا. قرآت کے ساتھ ساتھ پھر جب اس کے بعد رکوع کی طرف جانے لگیں تو رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان لا یرفع رأسہ ولا ینکسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے तो आप अपना सर मुबारक न उठाते थे कमर के कमर से ऊपर और न ही बिल्कुल लटका लिया करते थे। रुकू के अंदर जिस्म मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल ढीला ढाला और जिसे कहते हैं मरियल सा, ऐसा नहीं। अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोल के मजबूती से इनको घुटनों पर रख दिया जाए, घुटने इससे पकड़ लिए जाएं और झुकें तो इस तरीके से कि पीछे से लेके सर तक पूरा का पूरा जिस्म बिल्कुल एक सीध में एक लेवल में आ जाए, और उस तरीके से फिर जब झुकेंगे तो ये सुन्नत रुकू अदा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के रुकू के बारे में यहां तक आया कि इतनी मजबूती से रुकू फरमाया करते थे कि अगर बेखबरी में कोई दूसरा शख्स ऊपर आ जाए तो उनका रुकू मुतासिर ना हो उससे। आजकल जो हमारे भाई लोग और हम जिस तरीके से इबादत कर रहे हैं, इसमें हमें अपना मुहासबा करना होगा कि कौन सी वो सुन्नतें हैं कि जो हमसे छूट रही हैं, ख्वाह दानिस्ता ही क्यों ना हो या गैर दानिस्ता क्यों ना हो। क्योंकि सुन्नतें अगर हम अपनाएंगे तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, फिर हम नमाज की रूह और अल्लाह ने जो हम पर इबादत फराज फरमाई है उसकी अहमियत, उसकी बुनियाद तक हम पहुंच सकते हैं। अगर सुन्नतें ही हमने छोड़ दी और सिर्फ उठक बैठक के लिहाज से अमल शुरू कर दिया तो फिर उसके मतलूबा फवायद और मकासद वो मुसलमान को हासिल नहीं होंगे। रुकू के अंदर इत्मीनान जरूरी है, जल्दी न करें, तसल्ली से 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा या 11 दफा अगर अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे तौफीक अता फरमाई है उस लिहाज से तस्बीहात पढ़ के फिर उसके बाद रुकू से खड़े हो जाएं। ये जो रुकू से खड़े हुए हैं, उलमा की इस्तिलाह में इसको कौमा कहते हैं, और इस कौमे के बारे में जो आजकल बेतवज्जुही बरती जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। सहाबा किराम फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर रुकू फरमाया करते थे फिर उतनी ही देर खड़े होकर कौमा फरमाया करते थे। और कभी कभार आपका अमल ऐसा हुआ करता था कि सहाबी फरमाते हैं ज़नंतु अन्नहु नसिया, कि मुझे यह गुमान होने लगा कि शायद आप सजदा करना भूल गए। लेकिन यह अदब है, यह सुन्नत है। उलमाए किराम ने इसमें तफसील फरमाई है कि अगर कोई इमाम हो और पीछे जो मुक्तदी हजरात हैं, नमाजी हजरात हैं, उनको मायूसी होने का खतरा हो तो फिर इन आदाब के अंदर कदर तख़फीफ करे, वरना जैसे चाहे सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े और वो नमाज उतनी बेहतरीन होती जाएगी। इस कौमे के अंदर क्या पढ़ना है, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, इस तरह के अल्फाज हैं। इसी तरह रब्बना वलकल हम्द, اللهم اغفر لي ذنبي واسترني واجبرني واهدني وارزقني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى। ये सारे वो अल्फाज और कलिमात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमे में पढ़ा करते थे। तो ये हमने भी पढ़ने हैं, हमें भी सीखने हैं ये, और हमें भी उस तरीके से नमाज पढ़नी है ताकि हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहां मकबूल हो, आला हो और उसके अंदर तासीर पैदा हो। कौमे के अंदर दोनों हाथ खुले रहेंगे और हाथों को अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए, जिस जगह जाके हाथ रुक जाए बस यही इसका मकाम है। इस तरीके से कुछ देर खड़े होने के बाद फिर सजदे की बारी आती है। सजदे में जाने के लिए सबसे पहले जो करीब तरीन जमीन से आजा हैं वो पहले रखे जाएंगे और जो जमीन से खड़े होने की हालत में दूर थे वो सबसे आखिर में रखे जाएंगे। किस तरह, यानी सबसे पहले दोनों घुटने जमीन पे पड़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों हाथ ये जमीन पे पड़ेंगे, और फिर उसके बाद नाक जमीन पे लगेगी, और फिर उसके बाद पेशानी लगेगी। सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वब्दे बबी आई का, अपने जो पहलू हैं इनको उठा के रखो, बिल्कुल जैसे चिपक के जमीन से चिपट जाते हैं, ऐसा सजदा ये सुन्नत के खिलाफ सजदा है। सजदा ऐसा हो कि रान ये पेट से जुदा हो, पेट उठा हुआ हो, और कोहनियां ये भी जमीन पे न रखी हो बल्कि जमीन से उठी हुई हो, और दोनों पहलू इनके दरमियान में भी फासला हो। यहां पे उलमा ने यह वजाहत की है कि बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं सफ में, तो दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना हो इस अंदाज से इसको अदा किया जाए। इसलिए कि मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाना हराम है, और आप सुन्नत पर अमल करने के लिए खुदा ना खास्ता हराम अमल कर बैठे तो ये सुन्नत नहीं रही फिर, और ये सबब गुनाह बन सकता है। इसलिए अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने साथी नमाजी का लिहाज और ख्याल रखते हुए जहां तक मुमकिन हो सके इन तमाम तरीकों पर अमल करना ये सुन्नत तरीका है। और जो पैर की उंगलियां हैं ये जमीन पे टिकी हुई हों और ये क़िबला रुख होनी चाहिए, मुड़ के आगे की तरफ क़िबले की तरफ होनी चाहिए। और यहां तक उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ने सजदा किया, सब कुछ दुरुस्त तरीके से अदा कर लिया, लेकिन उंगलियां जमीन पे टिकी हुई नहीं थी, हवा में थी, तो इस मुसलमान का सजदा अदा नहीं हुआ, सजदा दोबारा अदा करना होगा। अब हमारे कितने ऐसे भाई होंगे कि उनको यह इल्म तक नहीं होगा कि सजदे के अंदर किस तरीके से हाथ रखने हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है और पैरों को कहां रखना है। ये अमल सीखना और सिखाना ये हम सब मुसलमानों की बहैसियत इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और जब सजदे से उठने लगे तो फिर जो आखिर में हड्डी रखी गई थी जमीन पे वो सबसे पहले उठाई जाएगी, पेशानी, फिर उसके बाद नाक, फिर उसके बाद दोनों हाथ, फिर उसके बाद दोनों घुटने, और इस तरीके से सजदे से उठ जाएंगे। दोनों सजदों के दरमियान में जो कुछ देर फासला होता है बैठने का, इसको उलमाए किराम जलसा कहते हैं। और जलसे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ दुआएं मनकूल हैं। एक दुआ मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा फिरली, अल्लाहुम्मा स्तुरनी, अल्लाहुम्मा मजबूरनी, अल्लाहुम्मा हदीनी, अल्लाहुम्मा रजुकनी। ये दुआएं जब आप नवाफिल पढ़ रहे हों या सुनन पढ़ रहे हों तो ये दुआएं पढ़ सकते हैं। फराइज के अंदर इन दुआओं का न पढ़ना, क्योंकि अक्सर बाजमात नमाज होती है और इमाम, उसको उलमा ने यह कहा है कि वो इन इजाफात पर अमल इसलिए न करे कहीं नमाज इतनी तवील हो जाए कि पीछे वाले तंग ना हो जाएं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु के बारे में लोगों ने अर्ज किया कि हजरत मुआज बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। आपने फरमाया, अफत्तानुन अंता या मुआज, ए मुआज क्या तुम लोगों को नमाजों से भगाना चाहते हो। यह भी सुन्नत है कि जब नमाज पढ़ी जाए तो मरीज और इसी तरह बीमार, कमजोर, वाईफ, उन हजरात का भी ख्याल रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जहां पर भी इमामत की तौफीक अता फरमाए तो सुन्नत के इस पहलू को भी अपने जहन से न जाने दीजिएगा कि कहीं सारे के सारे खुदा न खास्ता नमाज से कहीं मायूस ना हो जाए। और जब सजदे के बाद कायदा होता है, कायदे के अंदर सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से बैठना है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो सीधा पांव है इसको खड़ा कर लिया जाए, और जो उल्टी टांग है, बायां पांव है, इसको लिटा कर इसके ऊपर बैठ लिया जाए, और जो सीधा पांव है इसकी उंगलियां जमीन पर टिकी हों और वो भी आगे की तरफ आ रही हों। और इसके बाद जब हाथ रखे जाए तो हाथ इस तरीके से रखे जाएं कि न घुटनों से नीचे जा रहे हों और न घुटनों से ज्यादा पीछे जा रहे हों। हदीस शरीफ के अंदर बहुत ज्यादा इसके बारे में मुमानात फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों की उंगलियां घुटनों से नीचे जा रही हैं, आखिरत में इन उंगलियों को आग और जहन्नम के आरियों से काटा जाएगा। और जो उंगलियां बहुत ज्यादा पीछे जा रही हैं रान की तरफ और घुटने के ऊपर नहीं है, इनको खींचकर आगे लाया जाएगा जबरदस्ती करके। तो जब कायदे में इस तरीके से बैठ गए तो फिर इसके बाद जो सुन्नतों में से है दुआ पढ़ के उसके बाद उंगली को उठाना शहादत के अंदर, यह भी सुन्नत तरीका है। कब उठाएं और कब रखें, साहिब नूर लिदा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यरफाउ इंद नफी व यदाउ इंद इस्बात, जब नफी कहने लगे तो उठा ले और जब इस्बात करने लगे तो रख ले। ला इलाहा पर उंगली उठानी है और इल्लल्लाह पर उंगली रख देनी है। यह है सुन्नत तरीका शहादत के दौरान उंगली उठाने का शहादत की। और इसके बाद नमाज के अंदर इन तमाम सूरतों में क्या कैफियत होनी चाहिए, फरमाया कि जब تکبیر تحریمہ کر رہے ہوں، نماز شروع کر رہے ہوں، تو اس صورت میں سر نیچے نہ دکھایا جائے، اس لیے کہ اس میں یہود کی مشابہت ہے. یہود جب اپنی نماز شروع کرتے تھے تو وہ سر کو بالکل نیچے لٹکا کے نماز شروع کرتے تھے. دین اسلام نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کیا جائے. جب نماز شروع ہو جائے تو قیام کے دوران نظر وہ نمازی کے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. اور یہ جو کیفیت بنے گی ایک خاص قسم کی کہ نہ بندہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہے اور نہ بہت زیادہ سینہ نکال کے کھڑا ہے، یہ سنت طریقہ ہے قیام کا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک رہا ہے. نظر جب آپ سجدے کی جگہ پہ ڈالیں گے تو خود بخود جسم کی ایک خاص کیفیت بن جائے گی، اور اسی کیفیت کے ساتھ قیام، یہ سب سے بہترین قیام ہے. جب رکوع میں جائیں تو نظر قدم کے اوپر والے حصے پر ہونی چاہیے، سنت طریقہ. اور جب سجدے میں جائیں تو نظر ناک کے اوپر والے سرے اور ہڈی پر ہونی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور جب قاعدے میں بیٹھیں تو نظر گود میں ہونی چاہیے، دونوں درمیان ٹانگوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے ادھر نظر ہونی چاہیے، یہ ہو گیا صحیح قاعدے کا طریقہ. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سلام کا. جب ایک مسلمان سلام ادا کرے تو پہلے سیدھی طرف پوری اپنی گردن موڑ لے، یہاں تک کہ کندھے کی طرف مڑ جائے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرمایا کرتے تھے تو ہم آپ کے گال مبارک کے نور اور روشنی کو پیچھے سے دیکھا کرتے تھے. جب چاہنے والے واقعی ایسے ہوں تو وہ نماز کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی گال اور چہرے کی زیارت کے لیے ترستے رہتے تھے. اور اسی طرح جب الٹی طرف سلام ہو تو اس طریقے سے ہو کہ چہرہ پوری طرح گھوم جائے اور نظر کندھے پہ ہو، اور الٹا سلام جب ہو جائے تو اس کے بعد نماز ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ آداب ہیں جو آپ حضرات نے کئی دفعہ سنے بھی ہوں گے، لیکن میں صرف اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر ذکر کر رہا ہوں کہ علماء نے فرمایا، مثلا وقت نحنح بلا عذر تفسد الصلاۃ، نماز کے اندر بغیر کسی وجہ کے ایسے گلا کھنکارنا اور گلے کی خارش کو دور کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور کسی بھی رکن میں کوئی بھی عمل بغیر وجہ اور سبب کے تین دفعہ کر لیا تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر یعنی وہ عمل جو نماز کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نماز ختم ہو جائے. تو کپڑا بار بار درست کرنا، جسم کو کھجانا، چہرے پر ہاتھ مارنا، بالوں کو ٹھیک کرنا، اور اسی طرح مختلف شیاطین کے حملے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر، اور عجیب اور غریب طریقوں سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اس سے جان چھڑانا. اور شروع میں تو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی، لیکن میں نے آپ حضرات سے کہا اگر خضوع حاصل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کو خشوع بھی عطا فرما دیں گے. نماز کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے باقاعدہ حکم فرما دیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ قانتین بن کر. قانتین کا کیا ترجمہ ہے؟ قانتین کا ترجمہ ہے یکسو ہو کے. قانتین کا ترجمہ ہے بے حرکت ہو کے. قانتین کا ترجمہ ہے مطمئن ہو کے. قانتین کا مطلب ہے پرسکون ہو کے، پروقار ہو کے. اس طریقے سے جو نماز ادا ہوگی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ پر عمل ہوگا. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کم ہے، کھجلی زیادہ ہے، نماز کم ہے، کھانسی زیادہ ہے، نماز کم ہے اور کپڑوں کی استری زیادہ ہے، تو یہ قوم للہ قانتین کی آیت کے زمرے میں نہیں ہے. اور یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی نماز آپ نے صحابہ کرام کی طرف سے قابل قبول نہیں فرمائی، اور فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تو فرائض وہ اپنی جگہ ہیں، ان کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. واجبات وہ نماز کے اندر ان کا عمل ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو نماز میں نقص آ جاتا ہے، اور نقص آنے پہ پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. لیکن سنتیں یہ نماز کے لیے روح ہے، یہ نماز کے لیے نور علی نور ہے، یہ نماز کے لیے ایسی خاصیتیں ہیں کہ ہر مسلمان بھائی کو ان پر عمل بھی کرنا ہوگا، ان کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہوگا، اور اگر اس طریقے سے نماز ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اعمال کے اندر قبولیت بھی عطا فرما دیں گے اور نماز کے اندر بھی وہ لطف وہ معراج ادا ہو جائے گی. جسے ایک بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے, حضرت شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ, جب جانے لگے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ذرا قریب آؤ. جب حضرت قریب ہوئے تو فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا مجھے. تو یہ کیفیت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں سنتوں کو بھی اپنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه.